الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر میری مراد مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ آزم طارق کی چڑیا کے بچے سے زیادہ کوئی ویلیو حیثیت نہ تھی نہ ہے دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے دے کے نوید نور ابدی سو گیا مرغ سحر شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ مولانا حق نواز شہید کی زندگی میں لوگ کہتے تھے یہ کیا انداز ہے یہ کیا گستاخانہ لہجہ ہے اس طرح تقریر کی جاتی ہے کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ، ٹوٹا ہے تجھے عشق کے آداب سکھا کر. کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ، ٹوٹا ہے تجھے عشق کے آداب سکھا کر. طوفان کے سینے پہ پلا تھا جو سفینہ. مولانا حق نواز شہید کی جائے پیدائش جنگ کے حالات کو دیکھیے. طوفان کے سینے پہ پلا تھا جو سفینہ، ڈوبا ہے سمندر میں گزرگاہیں بنا کر. باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات تھے لاحق، باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات تھے لاحق کہ لے جائے نہ ساتھ کہیں حمالہ کو اٹھا کر. بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، بازو پہ بھروسہ ہے تو چکر مت لگاؤ سرکاری دفتروں کے. بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو کہ اس دور میں پچھتا ہوگے زنجیر ہلا کر. لوگ کہتے ہیں اسلام تو اخلاق سکھاتا ہے، لا شک اخلاق ہے اسلام کا جزو مسلم، اخلاق ہے اسلام کا جزو مسلم، لیکن بڑھ جائے اگر بات تو پھر عہد و بدر ہے. بڑھ جائے اگر بات پھر عہد و بدر ہے. ہو عظمت اصحاب کو گر خدشہ تو اسلام، ایثار کا ایثار ہے جھنگوی کا جگر ہے.
نعرہ تکبیر جنت میں لازمی، جنت میں لازمی، جنت میں لازمی. آج بھی آتا ہے ہم کو یاد حق نواز، آج بھی آتا ہے ہم کو یاد، آج بھی آتا ہے ہم کو یاد. دل میری آواز
قابلِ قدر،
میری آواز میری آواز.
صدر ذی وقار، معزز حاضرین، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جالے ساتھیوں اور کمالیہ شہر کے بیدار ہوشیار اور غیور مسلمانوں، میری قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، عظمت قرآن مجید کانفرنس کے عنوان سے 17 مئی ہفتے کا دن، 16 مئی 16 مئی ہفتے کا دن آپ حضرات کے لیے دیا گیا تھا، اور اب 17 مئی اور اتوار کے دن کا آغاز ہو چکا ہے. وعدہ کے مطابق میرا اس تاریخ میں آ جانا وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور وقت بھی آپ کی تاریخ کا گزر چکا ہے. اب اگر میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا تو یہ میری طرف سے تبرع ہے، ورنہ وعدے کے مطابق اب. لیکن آپ حضرات کا جوش و جذبہ، آپ حضرات کا یہ والہانہ انداز کہ رات کی طویل مسافت گزر جانے کے بعد بھی نہ چہروں پہ تھکن کے آثار اور نہ کسی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ اور نہ ہی کسی کے جسم پر تھکاوٹ کا کوئی اثر نظر آتا ہے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سپاہ صحابہ کسے کہتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپاہ صحابہ اس جذبے کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ اس جماعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سپاہ صحابہ اس لیے بنائی گئی کہ بانی سپاہ صحابہ مولانا حق نواز شہید نے یہ محسوس کیا کہ اس دور میں ایسا طبقہ اور گروہ تین بڑی بڑی حکومتوں کی سرپرستی میں اربوں خربوں ڈالر کی رقم ساتھ لے کر تحریر اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کا لیبل لگا کر اور نعرہ لگا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے ایمان کو ہتھیانے کے لیے ان کے عقیدے اور نظریے کی پختگی کو کمزور کرنے کے لیے دین کے نام پر لادینیت کی اشاعت کے لیے اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں چلا آ رہا ہے. تو ایک عالم دین ہونے کے ناطے ایک مسلمان ہوش مند ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اتنے بڑے اس گروہ اور طبقے کا جو تین حکومتوں کی سرپرستی لے کر اربوں خربوں کا ڈالر اور سرکاری پریس لے کر اسلام کا نعرہ لگا کر کفر کا پرچار کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے متائے ایمان ضائع کرنے اور اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے. تو مسلمان کو ان ڈاکوؤں سے آگاہ کیا جائے, امت مسلمہ کو دجل اور فریب کے اس سازش سے آگاہ کر کے ان کے تمام تر سازشوں اور ان کے دجل اور فریب کے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میدان عمل میں اترا جائے. چنانچہ مولانا حق نواز شہید نے ایک جماعت کی داد بیل ڈالی اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی بڑی تحریک اتنے بڑے دشمن کے گروہ کے مقابلے میں سامنے چلے آئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بے سر و سامانی کے عالم میں بڑے دشمن کے مقابلے میں کوئی شخص آئے تو اسے کیا کیا پریشانیاں دیکھنا پڑتی ہیں اور کن کن مصائب سے اسے گزرنا پڑتا ہے. لیکن مولانا حق نواز شہید اور ان کی جماعت کے لیے اس سے بڑھ کر ظلم یہ دیکھنا پڑا کہ بیگانے تو بیگانے, اپنے لوگ بھی بیگانوں کی بولیاں بولنے لگے اور اپنے ملک کے حکمران بھی غیروں سے متاثر ہو کر یا ان کے پرفریب نعروں سے متاثر ہو کر یا ان کی حکومتوں کے تعلقات سے مجبور ہو کر اپنے حکمران اور اپنے طبقہ کے لوگ بھی نہ صرف یہ کہ مخالفت پہ آمادہ ہو گئے بلکہ اس مختصر سی جماعت کو جو حق و صداقت کا پرچم لے کر اٹھی تھی اسے دبانے کے لیے, اسے کریش کرنے کے لیے, اس کو نیست و نبود کرنے کے لیے غیروں سے بڑھ کر اپنوں نے مظالم ڈھائے. کبھی وہ ظلم جھوٹے مقدمات کی صورت میں, کبھی وہ ظلم تھانے کچہریوں میں بےزتی کی صورت میں, کبھی وہ ظلم جیل کی سلاخوں کی صورت میں, کبھی وہ ظلم تشدد و بربریت کی صورت میں, اور کبھی وہ ظلم گالی کی صورت میں ہوتا رہا، لیکن اہل حق کا یہ قافلہ جو مولانا حق نواز شہید کی قیادت میں نکلا تھا، اس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، گولی لگتی ہے تو ہزار مرتبہ لگے، جیل ایک سال کی ہو یا عمر قید ہو، زندگی بازاروں میں اور گھر کے پر بہار موسم میں گزارنی پڑے یا زندگی کے ایام پسے زندہ گزریں، زندگی آزادی کی ہو یا زندگی غلامی کی ہو، چاہے ہمیں تخت ادار پہ چلنا پڑے، لیکن ہم حق کے پیغام کو روک نہیں سکتے، اور کبھی بھی کفر کے ساتھ ہم دامن چولی کا واسطہ اور رابطہ قائم نہیں کر سکتے، کفر کے چہرے سے پردہ اٹھایا جائے گا، سازش کے چہرے سے نقاب اٹھایا جائے گا، دجل فریب کو دنیا کے سامنے لایا جائے گا، حقیقت کو بہرحال حقیقت کہا جائے گا، اور کفر کو اسلام کے نام پہ نہیں پھیلنے دیا جائے گا۔ میں نے اجمالی طور پر تھوڑا سا مبہم الفاظ میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، لیکن اب میں ان تمام باتوں میں سے صرف ایک بات کو آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ سے رائے لوں گا، میں مولانا حق نواز شہید کے دلائل میں سے صرف آج کی نشست میں ایک دلیل عرض کروں گا، اور آپ کو منصف ٹھہراتا ہوں، آپ ہی سے میں نے فیصلہ لینا ہے کہ آیا جو کچھ ہم نے آغاز شروع کیا تھا، جس بات کا آغاز ہم نے کیا ہے دلیل کی روشنی میں، میری بیان کردہ شہادت کی روشنی میں، میرے بیان کردہ اس پورے بیان کی روشنی میں، اگر آپ سمجھے کہ یہ بات حق ہے تو پھر اس کا برملا اظہار کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے، اور اگر آپ میری بات کے سو میں سے کسی ایک سویں حصے میں بھی شک کی نظر رکھتے ہوں اور آپ کو صداقت نظر نہ آئے، تو میں آپ کو خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ ہمارا گریبان پکڑ لیجئے، آپ ہمیں کہیے کہ تمہاری دلیل کمزور ہے، تمہاری بات میں قوت نہیں ہے، تمہارے موقف میں صداقت نہیں ہے، اس لیے ہم جھوٹے موقف پر مبنی نہ بات سنتے ہیں اور نہ آگے سنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی جرت پیدا کیجئے اپنے اندر ایسا مادہ پیدا کیجئے کہ ہر بات کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ یہ کیا ہوا کہ جو شخص آیا کس سے کہانی سنا کر چلا جائے، ہم کسی بھی جگہ جائیں اور اس کی تقریر سن کر کہیں جی یہ بھی یہ کہتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، سارے اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ آپ کے پاس قرآن مجید ہے، آپ کے پاس احادیث رسول ہے، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل فہم بصیرت ہے، آپ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر عقل و بصیرت سے کام لے کر ہر دین کی بات کو پرکھیے، آپ کو حقیقت اور جھوٹ میں تمیز نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے، عظمت قرآن کانفرنس، قرآن پاک ہی کو لے لیجیے، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم عام دوسری کتابوں کی طرح نہیں سمجھتے، یہ وہ کلام ہے جسے ہم کسی بندے کا کلام نہیں مانتے، یہ وہ آیات ہیں جسے ہم کسی شاعر کا کلام تسلیم نہیں کرتے، یہ وہ کتاب ہے جو عام انسانی کتابوں جیسی، لائبریری کی کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور یہ عقیدہ اور نظریہ اتنا پختہ ہے کہ ہمیں آنکھ سے دیکھی ہوئی بات میں شک ہو سکتا ہے، کان سے سنی ہوئی بات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک ہے باپ کے باپ ہونے میں، ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، نامعلوم کسی اور کا بچہ اٹھا کر پال لیا ہو، دودھ پلا دیا ہو، ایسے بھی واقعات بہت ہیں. بھائی کے بھائی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو پھر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مومن نہیں رہ سکتا، چاہے وہ میں ہی کوئی نہ ہوں، چاہے وہ میرا عزیز قریبی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید، یہ اللہ کی لاریب کتاب جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اول سے لے کر آخر تک اس کے 30 پارے، اس کی 114 سورتیں، اس کے 540 رکوع، اس کی 6666 آیتیں، اس کی 30,15,656 اس کے الفاظ، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام کے قلب اطہر پر اترنے والی وحی کے الفاظ ہیں. ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی کسی بندے کا نہیں ہے، کوئی ایک کلمہ اور جملہ بھی کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری کتاب کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. میرے بھائیوں، ایک شخص اس دنیا میں اگر آپ کو ایسا نظر آئے کہ جو زندگی کے 50 سالوں سے بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر، بیت اللہ کی چار دیواری، آپ حضرات جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہوں گے کہ حاجی حضرات بیت اللہ میں جا کر اس چار کونے والے مکان کا طواف کرتے ہیں. میں اس چار کونے والے مکان کے اندرون کی بات کرتا ہوں. مولانا کو لے آیا گیا، آگے مولانا تو لے آئے. میں نے اپنی بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ ایک شخص چار کونے والے اس بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر لگاتار 50 سال کا عرصہ پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، اور پھر ان ایام میں وہ صبح کو روزہ رکھ کے شام کو پابندی سے افطار کرتا ہے. 50 سال کی مدت ہو گئی وہ بیت اللہ سے باہر نہیں آیا، اس نے بیت اللہ کے اندر ہی 50 سال کا طویل عرصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا. آگ جھپکنے کی مقدار بھی وہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوا. وہ اتنا بڑا عابد و زاہد، وہ اتنا بڑا متقی و پرہیزگار انسان کہ جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے 50 سال سے، جہاں ایک نماز کا 100,000,000 گنا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا مسلمان، اتنا بڑا متقی انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں میرے تقوی طہارت کو دیکھو، میرے زہد و عبادت کو دیکھو، میری محنت ریاضت کو دیکھو، میرے روزہ نماز اور نوافل کو دیکھو، اور بیت اللہ کو دیکھو. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ ایک قرآن مجید جو آج مسلم قوم کے پاس ہے، یہ اللہ کی کتاب جو آج امت کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ قرآن سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن سارا کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، مگر اس قرآن مجید کی ایک سورت جو بڑی سورت نہیں، جو ڈھائی پارے پارے آدھے پارے والی سورت نہیں، جو 100 آیت 50 آیتوں پر مبنی نہیں، اس قرآن کی ایک سورت جو صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ مشتمل ہے، سورہ کوثر کے بارے میں کہتے ہیں، یہ سورہ قریش کے بارے میں کہتے ہیں، یہ سورہ اخلاص اور سورہ نصر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں سارے کلام کو اللہ کا کلام تسلیم کرتا ہوں، مگر یہ ایک سورت اللہ کا کلام نہیں، کسی بندے کا کلام ہے، کسی شاعر کا بنایا ہوا شعر، کسی شاعر کا خود ساختہ آیتیں ہیں، اور ساری کی ساری آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک سورت یا ایک سورت کی 3 آیتوں میں سے ایک آیت یہ اللہ کی بجائے کسی بندے کا کلام ہے جو قرآن میں داخل کر دیا ہے۔ آپ بتلائیے کہ آپ اتنے بڑے انسان کو اس عقیدے کے اظہار کے بعد کیا کہیں گے؟ زور سے بولیے۔ جو حضرات کافر کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کیجیے۔ ہاتھ کھڑا رکھیں۔ اب عام میں سے جو مفتی ہے وہ ہاتھ کھڑا رکھے، دوسرے ہاتھ نیچے کر لیں۔ جو مفتی ہے، عام میں سے کوئی مفتی نہیں ہے؟ عام مفتی نہیں ہے تو آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور اتنے بڑے انسان پر جو 50 سالوں سے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، جو 50 سال سے روزے رکھ رہا ہے لگاتار، جو 50 سال سے لگاتار نمازیں پڑھ رہا ہے، مفتی آپ نہیں، مولوی آپ نہیں، اور خانہ خدا میں بیٹھ کر صرف اس کا اتنا سا جرم کہ نمازوں کو نہ دیکھا، روزوں کو نہ دیکھا، 50 سالہ عبادت کو نہ دیکھا، ایک تھوڑا سا جرم کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کر گیا، آپ نے فوراً کفر کا فتویٰ ڈال دیا۔ آپ سے بڑا فرقہ واری جکتو اور آپ سے بڑا اختلافات کی خرید کو وسیع کرنے والا کون ہوگا؟ فرقہ وارانہ اختلاف تو آپ شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے فتوے کا مزاج کس نے بنایا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے، آپ فتویٰ دینے کے قابل ہیں؟ تو پھر آپ نے فتویٰ کیوں دیا؟ اچھا سوچو بھائی، فتویٰ دینے کے وقت علماء کہتے ہیں اگر کسی شخص میں 99 وجہ کفر کی ہو اور 1 وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہ دو، تب بھی کفر کا فتویٰ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ایک آیت کے منکر کو کیا کہو گے؟ جو کافر کہتے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کریں۔ میری پوری بات کا آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا آپ کو؟ میرے بھائیوں، یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ تقریر سننے کے بعد یہ نہ کہیں کہ مولوی نے کافر کہا تھا، آپ یہ کہیں کہ ہم نے کافر کہا تھا، ہم نے کافر کہا تھا، اور اس لیے کہا تھا اس کی نمازیں روزہ ہمارے سامنے تھی، اس کی حج زکات محنت ریاضت عبادت تقویٰ ذوق سب کچھ سامنے تھا، لیکن ہمارے سامنے یہ بھی تو بات تھی کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا تھا کہ یہ قرآن میں نے اتارا ہے، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ مولوی صاحب، اگر قرآن بدل گیا ہے، اگر اس کی احتیاط تبدیل کر دی گئی ہے، اگر اس میں رد و بدل ہو چکا ہے، ہم نماز کو دیکھیں یا رب کی بات کو دیکھیں، جو احتیاط کو انکار کرتے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے کہ رب قرآن کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ دوسرے لفظوں میں، وہ دوسرے لفظوں میں رب کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے، رب کو، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی جب قرآن بدلنے لگا تو رب مجبور ہو گیا، کہ میں کیا کروں، بدل رہا ہے۔ تو جو رب کو مجبور سمجھے وہ لاکھ نماز پڑھے کافر ہے. جو جھب کو وعدہ کی مخالفت کرنے والا سمجھے وہ لاکھ نماز پڑھے کافر ہے. جو یہ کہے کہ رب نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں حفاظت کروں گا مگر رب وعدہ پورا نہ کر سکا, جو یہ کہے کہ رب وعدہ کرتے پورا کرنے سے آگے نہ رکھتے یہ وعدے جھوٹے کرتے ہیں, وہ قرآن نماز پڑھے تب بھی جاتی ہے کوئی؟ یہ فتویٰ میرا یا آپ کا ہے؟ آپ کا بھی نہیں, یہ قرآن کا فتویٰ ہے, یہ دین کا فتویٰ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں قرآن مجید کے نام سے محمد آج کس کانفرنس میں ہو. اور پھر ایک اور بات, جی کافر نو کافر نہیں کہنا چاہیے, کافر نو کافر نہیں کہنا چاہیے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہیں؟ پیغمبر اسلام کی کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہیں؟ اچھا جی کافر نو کافر پہ نہیں کہنا تو پھر کی کہیے, مسلمان کہہ رہی ہو؟ کافر کو کافر نہ کہو تو پھر کیا کہیں, مسلمان کیا دے؟ ماں کو ماں نہیں کہنا تو بیوی کہہ دیں, باپ کو باپ نہیں کہنا تو بیٹا کہہ دیں, جو ہے اسے وہی کچھ کہا جائے, یہ حقیقت ہوگی, صداقت ہوگی, واقعے کے مطابق بات ہوگی, جو نہیں ہے اسے واقع آ جائے, یہ زگر ہے, فیب ہے, جھوٹ ہے. اور قرآن جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. اگر کوئی کافر ہے اسے کافر ہی کہا جائے. اور رب جانتا تھا, پروردگار عالم کو تو معلوم ہے کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے 1400 پہلے اعلان کر دیا کہ میرے پیغمبر کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ کافروں کو کافر نہیں کہنا تاکہ کافروں کا کفر چھپا رہے, یا کافر یہ کہے گا کہ مجھے کافر نہ کہو تاکہ میرا کفر چھپا رہے. میرے پیغمبر میں آج کہتا ہوں قل یا ایھا الکافرون, آپ کہیے آپ اعلان کیجئے, پروردگار تو نے یا ایھا الذین آمنوا بھی تو کہا ہے, یا ایھا الناس بھی تو کہا ہے, تو خود یا ایھا الکافرون کیوں نہیں کہتا؟ پروردگار فرماتے ہیں اگر میں کافروں کو کافر کہوں تو کل یہ کہہ دیں گے جی رب تو کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. رب کہہ سکتے ہم, میرے پیغمبر آپ کہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو کہ کافر کو کافر کہنا رب کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے. یہ جو شیعہ کافر کا نام ہے یہ ابھی بند رکھیں, یہ ابھی تو میں ایک بات بناتا چلا رہا ہوں کہ کافر کو کافر کہنا ہے, یہ الگ بات ہے کہ کہاں کہاں کفر نظر آئے گا. خدا کی قسم قرآن مجید کے مسئلے میں جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ آپ کا منکر لاشک کافر ہے, اگر میرا باپ قبر سے اٹھ کر آ کر وہ بھی انکار کرے وہ بھی کافر. تم کہتے ہو غیروں کو کافر کہتے ہیں, قرآن کے مسئلے پہ میں کل کہوں کہ یہ قرآن اس کی ایک ایک رب کا کلام نہیں تو میں بھی کافر ہوں, بھائی کہے وہ بھی کافر ہے, لیکن امت میں سے اگر کسی نے کہا ہے تو شریعت نے کہا ہے اس لیے کافر. میرے بھائیو ہمارا دعویٰ چیلنج ہے, لائیے شیعت کو میدان میں. آپ سوال کیجئے شیعت سے کہ شیعہ تم اپنے مذہب کی بنیادی کتب, اپنے مذہب کی اساسی کتب, وہ کتابیں لاؤ جس پر شیعہ مذہب کا دار و مدار ہے, جن کتب پر شیعہ مذہب کی عمارت قائم ہے وہ کتابیں لے کر آؤ, تو شیعہ مذہب کی پہلی بنیادی کتاب اصول کافی جو
کے بقال ان کے غیب امام سے پاس ہو کر تصدیق ہو کر آئی ہے. وہ کتاب اعلان کرتی ہے کہ رب کا قرآن بدل چکا ہے, رب کے قرآن میں تحریف ہو چکی ہے. ان القرآن الذی جاء بجبرائیل علی محمد سرت احسن الفایا, کہ جو قرآن جبریل محمد پر آئے تھے اس کی 17 آیتیں تھی, جبکہ موجودہ قرآن کی قریباً 6.5 آیتیں ہیں. اور جو احتیاط سے انکار کرے ناسک کافر ہے. جو قرآن کی 10,500 آیت کے منکر ہو وہ 10,500 گناہ بڑا کافر ہے. اصول کافی کتاب نہ ہو, شیعہ مذہب کی بنیادی اساسی کتاب نہ ہو, پوری شیعت کی عمارت اس کتاب پہ قائم نہ ہو, کوئی شیعہ مستحد اس کتاب کا انکار کر دے ہمیں گولی مار دو, اور اگر پوری شیعت اسی کتاب پہ قائم ہے اور یہی کتاب شیعہ کی اساسی بنیادی کتاب ہے اور یہی کتاب ان کے امام سے پاس ہو کر آئی ہے, اور امام بھی وہ امام ہے جو علم غیب بھی رکھتے ہیں, امام بھی وہ امام ہے جو نبیوں کی طرح معصوم بھی ہے, امام بھی وہ امام ہے جو نبیوں سے بڑا مقام رکھتے, امام بھی وہ مقام ہے جو امام بھی وہ امام ہے جو رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے, امام بھی وہ امام ہے جس سے بھول اور سب نہیں ہوتا, امام بھی وہ امام ہے جس کے قبضے میں کائنات کا کر رہے, امام بھی وہ امام ہے جو 14 سجدوں سے غائب ہو کر دنیا کے اوپر نگرانی کر رہا ہے, امام بھی وہ امام ہے جو ماہ کی رات سے پیدا ہوئے, امام بھی وہ امام ہے جو خدا اختیار رکھتے تو پھر وہ امام کہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے, اور اس امام کی تصدیق شدہ کتاب میں یہ کفر ہو تم اس سے مذہبی کتاب کہو, وہ قرآن کا انکار کرے تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ تم سے بڑا کافر جہاں میں کوئی نہیں ہے. میں نے ایک وجہ بتلائی کہ شیعہ کی بنیادی کتب کو اٹھاؤ, کوئی ایک کتاب ایسی لاؤ جس میں شیعہ نے یہ کہا, چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے, ہم تمہاری کتابوں سے تمہارے اماموں کے 2,000 اقوال پیش کرتے ہیں. کتنے؟ 2,000 اقوال تمہاری کتابوں سے تمہارے اماموں کی بقول تمہارے 2,000 روایتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن بدل گیا ہے, اس میں تبدیلی ہو گئی ہے. یہ تعداد بھی شیعہ کی بیان کردہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ہمارے اماموں کے 2,000 اقوال ہیں کہ یہ قرآن بدل چکا ہے, اس میں تبدیلی ہو چکی ہے, اس کی آیتیں نکال دی گئی ہیں, اس میں خود ساختہ آیتوں کا اضافہ کر دیا ہے, اور تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اپنی کتابوں سے, میری کتابوں سے نہیں اپنی کتابوں سے اپنے اماموں کا ایک قول لاؤ جس میں تمہارے اماموں نے اور تمہاری کتاب میں کہا ہو کہ یہ قرآن مکمل قرآن ہے, اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی. تم ایک قول نہیں دکھا سکتے, میں تعریف قرآن پہ 2,000 اقوال تمہارے دکھاتا ہوں, پھر بھی کہو کہ تم مسلمان ہو تم سے بڑا کافر جہان میں کوئی نہیں. اب یہ بات کہ جی کافر تو ہے پر کافر نہ کہو, وہ کیوں نہ کہیے؟ یہ حکومت مارتی ہے, حکومت نماز پڑھنے پہ مارنے لگ جائے تو نماز چھوڑ دو گے, حکومت کلمہ پڑھنے پہ مارنے لگ جائے تو پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دو گے, حکومت زکات دینے پہ مارنے لگ جائے تو زکات دینا چھوڑ دو گے, اگر حکومت کے مارنے پہ کلمہ نماز روزہ حج زکات نہیں چھوڑتے اور حکومت کے خوف پر جان کے ڈر سے ہتھکڑی سے ڈٹ کر گاڑی سے ڈٹ کر اسلام کا مسئلہ مت چھپا, کافر کو کافر کہے کہ میری قوم مسلمان سوچ کے اپنی بیٹی کو اسے رشتہ نہ دے. کیوں رہتے ہیں؟ رکماش تیرے لبوں پہ مار سکوت، پوری قوم جہالت کی وجہ سے ایک کافر کو مسلمان سمجھ کر اس سے رشتے رکھتے کرے، مولوی یہ زنا تیرے کھاتے میں ہے، یہ گناہ تیرے کھاتے میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اتنی بڑی بات ہے، ایک آدمی وہ تلاش کرتا ہے کہ رشتہ چاہیے، اسے رشتہ نہیں ملتا، اسے ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں رشتہ لا دیتا ہوں، بہت اعلیٰ گھرانا ہے، حسین و جمیل ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، وہ آپ کے بیٹے کے نام 10 مربع لگا دیں گے، 10 گاڑیاں ساتھ دے دیں گے، وی سی آر ٹی وی بھی دے دیں گے، آپ کو بہت جہیز ملے گا۔ یہ خوش ہو کر کہتا ہے اور رشتہ مل جائے گا، کہتا ہے ضرور مل جائے گا، کہاں ہے؟ کہتا ہے ہندو کی بیٹی سے۔ کر لو گے؟ کر لو گے؟ کیا خیال ہے؟ جو خاموش ہیں کر لیتے ہوں گے، تو بولتے کیوں نہیں؟ کر لو گے؟ مربوں کے لالچ میں کر لو گے؟ کار کے لالچ میں کر لو گے؟ میرے بھائیو، اگر جہیز میں مربع، کار، وی سی آر ملتے چلے جائیں، مگر تو ہندو سے رشتہ نہیں کرتے، ہندو کو رشتہ نہیں دیتے، میرا سوال ہے کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ اس کو کوئی کفر کے سینگ نکلے ہوئے؟ دکھاؤ ہندو کے سر پر سینگ، وہاں تو بال بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں کافر ہے؟ جواب ملے گا کہ اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے برعکس ہے۔ تو یہی عقیدہ اگر شیعہ کا ہمارے عقیدے سے برعکس ہو تو پھر مسلمان ہے؟ میرے بھائیو، ایک رشتی یورپ میں رہ کر اصحاب رسول ازواج مطہرات انبیاء علیہ السلام کی توہین کرے، میرے ملک کا سیاستدان جلوس نکالتے، احتجاج کرتے، امریکی سفارت خانے پہ چیک دوستے، گولی چلے، لاٹھی چارج ہو اور لاشیں تڑپتی رہتی ہے، لیکن سیاستدان باغ نہیں آتا اور ہمیں آ کے کرتی بکواس کرے، تیری غیر حرکت میں آتی ہے، تیرے محلے کا، تیرا پڑوسی، تیرا شہری اس سے بیٹھ کر پیغمبر کی توہین کرے، اس سے بیٹھ کر نبی کی گستاخی کرے، اس سے بڑھ کر پیغمبر کے صاحب کو گالی دے، تجھے وارستی میں رکھتے، تیری غیرت گنا کیوں نہیں جاتی؟ اس کے لیے تو غیرت جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس رشتی کے لیے بولو تو سیاست چمکتی ہے، اس رشتی کے خلاف بولو تو دشمن کوئی نہیں ہے، اس رشتی کے خلاف بولو ووٹ مل جائیں گے، اخبار میں سرخیاں لگ جائیں گی، ان کے خلاف بولو تو ہتکڑیاں لگ جائیں گی۔ تو سرخیوں کے شوق میں، ہتکڑیوں کے خوف سے اس رشدی کو یاد کر چکے، انہیں بھلا چکے؟ میرے بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میرے ملک کے رشدی آج وہ تہین اصحاب رسول ازواج مطہرات کی تیرے ملک میں کر چکے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، رشدی کی کتابوں کو پڑھ جائیے، تمہیں وہ بکواس نہیں ملے گی جو بکواس پاکستان کی رشدی پیغمبر کے صحابہ پہ کر چکا ہے۔ لیکن کوئی سیاستدان اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، اور اگر کوئی اٹھائے من چلا فرقہ واریت ہے، کوئی اٹھائے پھر پاکستان کی سرحدیں بھی کمزور ہو گئیں، کوئی آواز اٹھائے تو پھر انڈیا کا دباؤ بھی بڑھ گیا، کوئی آواز اٹھائے پھر وہ تقریب کار بھی بن گیا، کوئی آواز اٹھائے وہ دہشت گرد بن گیا۔ اگر دہشت گردی اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کا نام ہے، اگر ازواج مطہرات کے در اقدس پہ پہرہ دینے کا نام تقریب کاری ہے، ملک دشمنی ہے، تو سن لو، ہم ملک دشمن ہیں، ہم صحابہ دشمن نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، آج پاکستان میں یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں کہ اس ملک میں ٹکے ٹکے کے انسان کی عزت کے لیے، ٹکے ٹکے کے انسان کے نموز کے لیے پاکستان کا قانون حرکت میں آتا ہے، تھانے دار کی توہین ہو جائے، وہ دوسرے دن تھانے میں بلا لیتے، اے سی کی توہین ہو جائے وہ دوسرے دن بلاتے، مجسٹریٹ کی جج کی توہین ہو جائے وہ عدالت بلا لیتے، اور وہ توہین عدالت کے نوٹ جاری کرتے، اور کسی سربراہ مملکت کی، وزیر اعظم کی، قائد اعظم یا علامہ اقبال کی توہین ہو جائے، تیرے ملک میں صدا کا قانون موجود ہے، تیرا قانون حرکت میں آتے، سن جاؤ کہ پیغمبر کی جماعت ان ظالموں سے بھی کم تر درجہ رکھتی ہے کہ لوگ ان کی توہین کرتے چلے آتے، تیرے ملک قانون کیسے مس نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، جب ہم اصحاب رسول کی مظلومیت بیان کرتے ہیں اور ان پہ کیچڑ اچھالے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان رشدیوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر زیادہ سے زیادہ سنجیدہ آدمی کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے، حکومت خاموش کیوں ہے، حکومت کو کرنا چاہیے۔ تو میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتلا، گالی تیرے باپ کو ملی، سر تیرے باپ کا پھوٹا، توہین تیرے باپ کی ہوئی، تھانے دار کے سر میں درد ہے کہ وہ چاہے، اور تیری توہین تیرے عزیزوں کی ہو، اور چوٹ تیرے اوپر پڑے، تو ٹانگتا نہیں ہے، دوسرا کون ترسے گا؟ یہ لوگ تڑپیں گے جن کی رات دن بدماشیوں اور شراب کے نشوں میں گزرتی ہیں، یہ لوگ اصحاب رسول کے ناموس کا دھتپس کریں گے، جو کرسی اقتدار کے حصول کے لیے کوئی بڑا سے بڑا کام کرنے سے دیکھ نہیں کرتی۔ سنیے ان کا صحابہ سے کیا تعلق ہے، پیغمبر کے صحابہ سے تعلق کچھ کو ہے، تیرے میرے ایمان کے محور اصحاب رسول ہے، تیرے میرے لیے احترام کی جگہ پیغمبر کی ازواج ہے، امت کی ماں پیغمبر کی ازواج، ایسا تیری ماں ہے اور ایسا میری ماں ہے، اٹھ اپنی ماں کے ناموس کے لیے، اٹھ اپنی وقت کی عزت کے لیے، اگر تو نہیں تڑپتا مطلب آسمانوں سے آ کر کون تڑپے گا؟ یہ دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوئے کہ میرے ملک میں آج سے چھ مہینے قبل لاہور سے یہ کتاب شائع ہو، وزیر اعظم کے گھر سے تو پر لاہ کے فاصلے پر آئی جی آئی کے دور حکومت میں یہ کتاب تصنیف ہو، مصنف زندہ، نشر کرنے والا زندہ، کتاب مارکیٹوں پہ موجود، اور گالی تیرے میرے باپ کو نہیں، توہین تیرے میرے بھائی کی نہیں، گالی تیری میری بہن بیٹی ماں کو نہیں، اور گالی اس مقدس خاتون کو ہے کہ رب کا قرآن جس کی صفائی بیان کرتے، اور توہین اس عظیم ذات کی ہے کہ جسے رب کا سلام ہے۔ آج اس مقدس خاتون پر یہ کائنات کا بدترین کافر غلام حسین نقوی توفہ حنفیہ کے سوا 270 پر یہ بکواس کرتے کہتے، سنگا ایسا وہ تھی کہ صحابہ پیغمبر کے ساتھی پیغمبر کی بوڑھی بیویوں کو چھوڑ کر اس جوان کے پاس آ کر جسلے جنابت کے مسئلے پوچھتے تھے، اور جب صحابہ اس نے جنابت کا مسئلہ دریافت کرتے تھے، کہتے ایسا کپڑے اتار کر لے جاتی تھی۔ ہائے 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 ہائے، سنیا سنجو، احکاش احکاش قیامت ٹوٹ پڑتی، ہائے رب زمین پٹ گئی ہوتی، پروردگار آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں ہے، تیرے پر تیرے کہہ کے پتھر پٹتے کیوں نہیں ہے؟ سنیا وہ ایسا جو پیغمبر کا حرم ہے، وہ ایسا جو پیغمبر کا لباس ہے، وہ ایسا جو پیغمبر کی پگڑی ہے، ہائے تیرے ملک میں پیغمبر کی پگڑی اٹھا، ایک یہ قوم اس کی ہوتی ہے، کاش اس قوم نے عقل کے نسل لے لیے ہوتے، پروردگار جسما کی عزت کے لیے مجھے اسمبلی میں پہنچائے، ربا مجھے موقع دے میں اس کی عزت کے لیے قانون بنوا دوں۔